السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں اسفر امام۔ اور سامعین، ہمارے آج کے موضوعات میں شامل ہیں افغانستان میں 8 قبائلیوں کا مبینہ قتل اور پاکستان کی مذمت۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں طالبان کے بانی ملا عمر کی زندگی سے متعلق شائع ہونے والی کتاب میں ملا عمر کے پاکستان کے بجائے افغانستان میں زندگی کے آخری دن تک موجودگی اور مرنے کے انکشاف پر بات کریں گے، اور آخر میں بات ہوگی عالمی ادارے صحت کا پاکستان پر عائد عالمی سفری پابندیاں برقرار رکھنے کے فیصلے پر۔ ہمارا ٹول فری نمبر جس پہ کال کر کے آپ ہمارے مہمانوں سے سوال کر سکتے ہیں، نوٹ فرمائیے، 0800-777-8789۔ نمبر ایک دفعہ پھر 0800-777-89 پہ کال کر کے آپ ہمارے پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ اور پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں سامعین ہمارے ساتھ ہوں گے کابل سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار زبیر بابک ارخیل صاحب، اور یہاں پاکستانی سائٹ سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار فاٹا میں آپ موجود ہوتے ہیں انور اللہ خان صاحب، بتایا جا رہا ہے ہمارے ساتھ ہیں۔ جی، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور انور اللہ خان صاحب آپ بتائیے گا، پاکستان کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سرحد پار افغانستان میں مقامی جو افغان سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے ہاتھوں 8 پاکستانی قبائلی جو ہے ان کو قتل کیا گیا ہے، اور پاکستان نے اس واقعے کی سخت مذمت بھی کی ہے۔ یہ بتائیے گا، آپ کے پاس اس واقعے سے متعلق کیا معلومات ہیں؟ افغانستان جانے والے یہ لوگ جو مارے گئے ہیں، یہ کون تھے اور افغانستان کیا کرنے گئے تھے؟
بالکل جی، پاکستانی وزارت خارجہ نے 20 کے حقائق کی مذمت کی ہے، اور یہ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ واقعہ پیر کے دن کل افغانستان کے صوبہ پکتیکا کا علاقہ ہے رخہ برمل میں پیش آیا ہے۔ یہ علاقہ پاک افغان سرحد کے قریب واقع ہے، اور اطلاعات یہ ہے کہ افغان اسپیشل فورسز کے اہلکاروں نے کابل خیل قوم کے گھروں پر چھاپے مارے وہاں پہ، اور 8 افراد جن کا تعلق قبائلی علاقہ شمالی وزیرستان سے ہے کو اپنے گھروں سے نکال کر انہیں اپنے فیملی کے لوگوں کے سامنے فائرنگ کر کے قتل کر دیا، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مرنے والے میں 4 بھائی بھی شامل ہیں۔ یہ جو افراد ہیں یہ گئے تھے اپنے خاندان کے ساتھ جون 2014 کے آپریشن ضرب عزت کے دوران، وہاں پر گئے تھے اور کافی لوگ گئے تھے، بعد میں 5000 خاندان واپس بھی آ گئے ہیں، لیکن کچھ لوگ وہاں پر بدستور مقیم ہیں کچھ حالات کی وجہ سے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ مکمل طور پر بے گناہ تھے، کسی بھی تنظیم، کسی بھی گروہ، کسی بھی گروپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ 2-3 سالوں سے وہاں پہ 2014 کے بعد وہاں پہ رہائش پذیر تھے اپنے خاندان کے ساتھ، اور جو مرنے والے لوگ ہیں ان کی تدفین بھی کی گئی ہے افغانستان کے اسی علاقے میں جہاں پہ ہزاروں لوگوں نے ان کی جنازے میں شرکت کی۔
رائٹ، اوکے، تو یہ کچھ اس بارے میں ہے کہ اگر واقعی یہ واقعہ پیش آیا ہے اور یہ لوگ وہاں سرحد پار کر کے گئے تھے، تو یہ کیا کرنے گئے تھے وہاں افغانستان، کس مقصد سے گئے؟
میں نے پہلے بتایا کہ جون 2014 میں آپریشن ضرب عزت شروع ہوا تھا، تو وہاں پہ بہت سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ بنو بھی آ گئے، کھڑک مختلف پاکستانی ایریاز میں آ گئے۔ یہ جو علاقہ ہے جہاں پہ یہ رہائش پذیر تھے وزیرستان کے اندر، یہ نزدیک پلتا ہے، چند فرلنگ کے فاصلے سے پلتا ہے، یہ وہاں پہ گئی ریفیوجی کے لیے پناہ لینے کے لیے، تاکہ آپریشن کی وجہ سے ان کو سیکور کیا، مطلب ان کے خطرے سے نکل جائے۔ وہاں پہ گئے تھے، عارضی طور پر گئے تھے، بعد میں جو چیک پوسٹ تھے وہ افغانستان کی طرف سے بند ہو گئی، افغانستان گورنمنٹ نے ان کی واپس میں کافی ریزسٹنس کیا کہ اب نہیں جا سکتی، اس وجہ سے گئے تھے۔ کچھ بہت سے لوگ گئے تھے اور بعد میں پاکستانی گورنمنٹ کے اشرار پر اور وہ لوگ واپس بھی آئے، 5000 خاندان واپس بھی آ چکے ہیں، لیکن اب بھی کچھ نہ کچھ وہاں پہ مقیم ہے، یہ وہاں پہ صرف اور صرف پناہ کے لیے گئے تھے تاکہ وہ حالات دوبارہ ٹھیک ہو جائے اپنے علاقے میں اور واپس آ سکے.
اوکے، ہم افغانستان سائٹ پہ کیا کہا جا رہا ہے اس واقعے کے بارے میں، وہاں پہ جو لوگ ہیں مقامی وہ کیا کہتے ہیں، میڈیا کیا کہہ رہا ہے، افغان حکومت جو ہے کیا ان کی جانب سے کوئی بیان آیا ہے اس حوالے سے؟ یہ جاننے کے لیے ہم اس وقت جانا چاہیں گے کابل، جہاں سینئر صحافی اور تجزیہ کار زبیر بابکر خیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم زبیر صاحب.
السلام.
جی زبیر صاحب، آپ بتائیے گا جو میں نے پوائنٹس اٹھائے ہیں کہاں تک آپ کے پاس معلومات ہیں اس واقعے کے حوالے سے؟
جی، یہ ایک ہیڈ لائن آیا تھا آج صبح کو، کسی پاکستانی پیپر نے یہ رپورٹ دیا تھا، لیکن اس کے بعد افغان حکومت نے اب تک کوئی بھی ایسا آفیشیل بیان نہیں دیا ہوا ہے، اور نہ ہی لوکل میڈیا نے، نہ ہی کونر سے، کونر پروونس یا ننگرہار پروونس جو ایسٹرن علاقے ہے افغانستان کے، وہاں سے کوئی اس طرح کا کوئی خبر نہیں آیا ہے اب تک. ہو سکتا ہے یہ خبر درست ہو، لیکن افغان حکومت نے اب تک کوئی بیان نہیں دیا ہوا ہے.
ٹھیک، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو لوگ مارے گئے ہیں ان کے پاس دونوں جو ہمسایہ ممالک ہیں افغانستان اور پاکستان، ان کی شہریت حاصل ہے. تو پھر پاکستان کی جانب سے اس واقعے کی مذمت کرنا، یہ کہاں تک درست ہے؟ ہمیں جوائن کیا ہے ٹیپو سلطان، دفاعی تجزیہ نگار ہیں پاکستان سے، انہوں نے یہ سوال ان سے ہم کرنا چاہیں گے. جی سر.
جی، پروگرام میں مدعو کرنے کا شکریہ. مجھے جو ٹاپک بتایا گیا تھا آپ کی طرف سے، وہ ملا عمر کے متعلق جو کتاب لکھی ہے
جی،
ایک صحافی خاتون نے، اس کے متعلق تھا.
بالکل، اس میں بھی ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے، لیکن یہ
اس کا مجھے کوئی خبر نہیں ہے کہ یہ کیوں ہوا، کہاں ہوا، کیسے ہوا.
اوکے، بالکل، آپ ہمارے ساتھ رہیے. جی جی بریگیڈیئر صاحب، اگر آپ کمنٹ کرنا چاہیں جی بالکل کیجیے گا.
جی بالکل، لیکن میں آپ کے خدمت میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ جو انفلوئنسنگ فیکٹرز ہیں افغانستان کے اندر فی الحال، وہ طالبان کے علاوہ داعش بھی ہے وہاں پہ، وہاں پہ ہندوستان کا بھی انفلوئنس ہے، سی آئی اے کا بھی ہے، را کا بھی ہے، اور این ایس سی کا بھی ہے، نیشنل سیکیورٹی ڈویژن جو ہے وہ افغانستان کا.
وہ تھوڑا سا ہم ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں.
پاکستانیوں کے پاس اگر تھوڑی شہریت تھی، ان کا جو قتل ہونا ہے یہ اتنی زیادہ تعداد میں، اگر یہ 8 ہیں جیسے کہ بتایا جا رہا ہے، تو یہ کوئی ذاتی دشمنی یا اس کی اناج پر نہیں ہے. یہ ظاہر ہے کہ یہ دیر از سم تھنگ مور ٹو اٹ، یہ ایک افسوسناک خبر ہے، ایسے ہونا نہیں چاہیے تھا.
بالکل. زبیر بابکر خیل صاحب، آپ وہاں موجود ہیں افغانستان میں، اور اس طرح کی جو رپورٹس ہیں ان کی آپ کوریج بھی کرتے ہیں. یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ اصل میں جو اتوار ہے، اتوار کی صبح افغان سیکیورٹی فورسز جو ہیں ان کے اہلکاروں نے گھروں میں داخل ہو کر ان 8 افراد کو قتل کیا، اور پھر اطلاعات کے مطابق انہیں ایک کھلے میدان میں فائرنگ کر کے مار دیا. یہ بتائیے گا کہ عام طور پر اس طرح کی کاروائیاں جو ہیں افغان فورسز کی جانب سے کب کی جاتی ہے، اور کن لوگوں کے خلاف کی جاتی ہے؟
جی، میں تو یہ بتاؤں گا کہ جب تک ہم نے دیکھا ہے افغانستان میں ایک لڑائی جاری ہے ٹیررزم کے خلاف، اور آپ کے جو یہ معزز مہمان نے بتایا افغانستان میں کئی ٹیررسٹ گروپس ہیں جو وہ ایکٹیو ہیں، اس میں بڑے جو ہے طالبان اور داعش. تو یہ تو پہلا واقعہ نہیں ہے کہ جس میں سویلینز اور جو وہ سویلینز جو دونوں ملکوں کے شہریت رکھتے تھے، اسی ہفتے 2-3 اور بھی اس طرح کے حادثے ہوئے جب افغان سیکیورٹی فورسز نے یا کمانڈوز نے یا اسپیشل فورسز نے ریڈ کیا ہوا ہو رات کے وقت کسی سسپیکٹڈ ایریا کو، اور اس میں دونوں ٹیررسٹ بھی شامل ہوتے ہیں اور سیویلینز بھی جو ان کو مار دیا جاتا ہے. تو یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. جلال آباد میں 3 دن پہلے تقریباً 13 افراد وہ جو تھے وہ ہلاک ہوئے تھے اس طرح کے ریڈ میں, کیونکہ طالبان جو ہے یا داعش وہ لوگوں کے گھروں سے فائدہ اٹھا کے وہاں چھپتے ہیں, وہاں سے فائرنگ کرتے ہیں, وہاں سے لڑائی کرتے ہیں, تو اس طرح کے زیادہ حادثات آتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بھی اسی طرح کا ایک واقعہ ہے. اور دوسری جانب جو مذمت کی بات ہوئی ہے, تو میرے خیال میں جب یہ افراد جو تھے وہ دونوں ملکوں کی شہریت رکھتے تھے اور ڈیورن لائن کے دونوں جانب جو اقوام ہے وہ اپنے آپ کو افغان سمجھتے ہیں, تو میرے خیال میں پاکستانی حکومت کی کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ اس بات کی مذمت کر لے, کیونکہ یہ افغان تھے, ہم سب افغان اس طرح کے حادثوں پر خفگان کا اظہار کرتے ہیں اور یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. لیکن اگر کوئی دوسرا اس حالت سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کو ایک موقع سمجھا جاتا ہے کہ آئیے ہم وہ پن پوائنٹ گیم جو ہے اس کو آگے بڑھائے, تو میرے خیال میں یہ بات ٹھیک نہیں.
آپ ہمارے ساتھ
اس میں آپ کو فرق کرنا پڑے گا
بریگیڈیئر صاحب جی.
ریڈ جو ہے کسی عام گروپ کے خلاف جو کوئی کاروائی کر رہا ہو اور وہ کوئی سوسائٹی کو نقصان پہنچا رہا ہو یا ٹیررزم کر رہا ہو, وہ آرمڈ ہو, اس کے خلاف جو سیکیورٹی فورسز کاروائی کرتے ہیں اس میں فرق ہے بنسبت اس کے کہ آپ لوگوں کو گھروں سے نکالیں اور میدان میں لے جا کے قتل کریں اور انویسٹیگیشن کے بغیر, کسی فیئر ٹرائل کے بغیر, کسی حق اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا کسی وکیل کے تھرو یا ایویڈنس کے تھرو, تو یہ تو ایک ریاستی دہشت گردی ہے. اگر اس کو افغان سیکیورٹی فورسز نے اس طرح مارا ہے, یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک مسلمہ بارڈر ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان, جو کہ پاکستان آرمی نے, پاکستان کی حکومت نے فینس کیا ہے. 37 ملین پشتون جو ہیں وہ پاکستان میں رہتے ہیں اور 15 ملین صرف افغانستان میں رہتے ہیں, وہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کی رشتہ داری ہے, لیکن یہ دو مختلف ممالک ہیں اور ان کو دو مختلف ممالک ہی گنا جاتا ہے. اور یہ ان کی جو شہریت ہے, اگر ان کی فوری شہریت بھی تھی تو پاکستان یہ حق رکھتا ہے کہ اس پہ احتجاج کرے, اور جو افغانستان کے اندر جو انفلوئنس ہے مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز کا, جیسے را ہے اور افغانستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس میں کافی زیادہ اس کا انفلوئنس ہے, اور ہمیں یہ معلوم ہے.
لیکن بریگیڈیئر صاحب, یہاں پہ ایک کوئسچن کرنا چاہوں گی, کیا اس طرح کے واقعات جو ہیں پاکستانی سائٹ پہ جو قبائلی لوگ ہیں فاٹا میں, وہاں پہ پیش کبھی نہیں آئے؟ کیونکہ جب سے یہ 9/11 کے بعد تو اس طرح خبریں پاکستانی فوج کے حوالے سے بھی آتی رہی ہیں کہ انہوں نے گھروں میں گھس کر لوگوں کو,
کبھی بھی نہیں ہوا.
صاحبہ مجھے ایک موقع دیں گے,
مذمت کروں گا جو آپ کہہ رہی ہیں.
جی زبیر صاحب, آتی ہوں آپ کی طرف.
میں تو یہ کہوں گا کہ اب جو یہ پی ٹی ایم نے دھوم شور مچایا ہے پاکستان میں, میرے خیال میں یہ بھی ایک ریاستی دہشت گردی کا ایک مثال ہے, کیونکہ یہ تنگ آ کر اب سارے پاکستان میں انہوں نے موومنٹ بنایا ہوا ہے. کتنے قبائل کو ہلاک کر دیا گیا, کتنے قبائل گم ہوئے, اس کا لاپتہ ہے, اس کا کوئی پتہ نہیں. ہم نے بھی دیکھا ہے میڈیا میں, لیکن یہ تو
ایک وقت میں ایک بندہ بات کریں. جی بریگیڈیئر صاحب ایک منٹ, زبیر صاحب آپ بات ختم کریں, پھر بریگیڈیئر صاحب آپ کو سنتے ہیں. جی
ہاں, تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں اس طرح کا. میں وضاحت کروں گا کہ اب ملینز افغان جو تھے پاکستان میں وہاں رہتے تھے, وہاں انہوں نے, میں نے بھی 20 سال پاکستان میں گزارے ہیں, تو اس طرح کے واقعات ادھر بھی ہوئے ہیں. جو افغان مہاجر کسی نہ کسی وجہ سے بے گناہ قتل ہوا ہو تو کسی نے اس کا مذمت نہیں کیا ہوا, افغان حکومت نے کچھ بھی نہیں کہا ہے اس وقت. یہ جو اب بھی مہاجر تھے, باجوڑ سے آ کے کنڑ میں مہاجر تھے, اگر یہ واقعہ ہوا ہو تو یہ ایک کرائم ہے اور اس کا کوئی حق کسی کو نہیں بنتا کہ اس کو مذمت کر لے. اور دوسری طرف میں نے کہا کہ اگر ریاستی دہشت گردی کی بات آتی ہے تو اب آپ کو پی ٹی ایم کی طرف ایک نگاہ کرنی چاہیے, کیونکہ وہ یہی بولتے ہیں کہ پاکستانی آرمی جو ہے لاکھوں اور ہزاروں قبائل اور پشتونوں کو ہلاک کر دیا گیا, ان کو کسی لاپتہ جگہ پر بند کر رکھا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر ریاستی دہشت گردی کی بات آتے ہیں تو اس میں پاکستان سب سے آگے ہے.
جی بریگیڈیئر صاحب, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ انور اللہ صاحب ایک منٹ, ایک وقت میں ایک بات کریں پلیز. جی بریگیڈیئر صاحب.
جی پی ٹی ایم جو ہے نا جی, وہ پختونوں کے جو حقوق ہے اس کی بات کرتے ہیں, اور پختون جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ 15 ملین کے قریب افغانستان میں بھی رہتے ہیں, ان کی وہ حقوق کی بات نہیں کرتے ہیں. صرف پاکستان میں جو 37 ملین پختون ہیں, جن میں سے بہت کم پرسنٹیج جو ہے وہ فاٹا میں رہتی ہے. افغانستان اور پاکستان میں فرق یہ ہے کہ افغانستان کی حکومت کا کنٹرول ہی نہیں ہے 50-60% ایریے پہ اپنے پہ. وہاں پہ تو طالبان ان کو ہلنے نہیں دیتے, داعش بھی آپریٹ کر رہی ہے. آپ کسی طریقے سے پاکستان کو اور افغانستان کو آپس میں کمپیئر نہیں کر سکتے. یہاں پہ ریاست ہے, انسٹیٹیوشنز ہیں, پاکستان کی آرمڈ فورسز ہیں, اور ہم جو ہے ہم نے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے وہ پوری دنیا میں سب سے کامیاب جنگ لڑی ہے. ہم نے اس میں بہت قربانیاں دی ہیں. ہماری حکومت میں بے انتہا پشتون منسٹرز ہیں, ہمارے خیبر پختونخوا میں ان کی اپنی حکومت ہے. فاٹا جو ہے وہ ابھی پاکستان کا حصہ ہے, اور یہاں پہ وہ حالت نہیں ہے جو میرا دوست وہاں کابل سے کہہ رہا ہے. یہاں پہ جو پاکستان آرمی نے جنگ لڑی ہے دہشت گردی کے خلاف, وہ بہت کامیاب ہے, اور یہاں سے سارے دہشت گرد جو تھے وہ ان میں سے کافی سارے بھاگ کے وہاں پہ گئے ہوئے ٹی ٹی پی والے, اور ان کو اب یہ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں.
ٹھیک, یہ آپ نے ایک پوائنٹ اٹھایا ہے بریگیڈیئر صاحب, ایک منٹ رکیے. آپ نے جو
ان کے پاس کنٹرول تو ہے نہیں, باتیں یہ اتنی کرتے ہیں, اور پاکستان کو یہ اصل میں ان کو ڈر بھی یہ ہے کہ یہ وہاں سے ہندوستان کے جو آواز ہے اس کو پاکستان میں افیکٹو نہیں کر سکتے. وہاں پہ مذاکرات ہو رہے ہیں, ہندوستان کی دکان افغانستان سے بند ہو رہی ہے,
ایک
اور
منٹ.
اس قسم کے جتنے نظریے ہیں وہ خود ختم ہو جائیں گے.
بریگیڈیئر صاحب ابھی آپ نے بات کی, بریگیڈیئر صاحب آپ کی بات کو بڑھانا چاہ رہی ہوں.
پاکستان کے پاکستان میں 40 لاکھ افغان بستے ہیں, اور میں جدھر رہتا ہوں ادھر تقریباً 90,000 افغان ادھر بستے, سارے میرے بھائی ہیں, اور وہ وہاں پہ جانا نہیں چاہتے.
جی وہ سب کو معلوم ہے. بریگیڈیئر صاحب موضوع جو ہے وہ کہیں اور جا رہا ہے. بریگیڈیئر صاحب اس سے کوئی انکار نہیں کرتا. آپ بریگیڈیئر صاحب آپ جو گفتگو کر رہے ہیں اسی کو میں بڑھانا چاہوں گی. ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ شمالی وزیرستان اور پاکستان سے بہت سے دہشت گرد بھاگ کے جاتے ہیں افغانستان, پھر آپ کے بقول افغان فورسز ان کو استعمال کرتے ہیں پاکستان کے خلاف. اس کو اگر میں جوڑنا چاہوں اس واقعے سے, یہ 8 لوگ جو ہلاک ہوئے ہیں کہا جاتا ہے ان کا تعلق شمالی وزیرستان سے تھا, تو یہ کیا اس کے امکانات ہیں کہ ان کا تعلق کسی دہشت گرد تنظیم سے تھا, تبھی ان کے خلاف افغان فورسز کی جانب سے یہ کاروائی کی گئی؟
دیکھیے, اگر افغان فورسز جو ہے نا اتنی افیکٹو ہوتی اور اتنا ان میں دم ہوتا اپنا علاقہ کنٹرول کرنے کا, تو وہ جو طالبان ہے یا داعش ہے جو اس کا مقابلہ کر کے ان کا وہاں سے صفایا کرتی. افغانستان کے 34 صوبوں میں سے 30 جو ہے وہ شیڈو گورنرز ہیں ان کے طالبان کے. طالبان جو ہے وہ صرف امریکہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں سے جائیں, وہ کہہ رہے تم سیز فائر کرو. وہ کہتے ہیں جب تک ایک بھی فورن آدمی جو ہے سوائل پہ موجود ہے, اس کا انفلوئنس موجود ہے, ہم سیز فائر نہیں کریں گے. آپ نے جو کچھ کر رہے ہیں وہ کریں, آپ نے الیکشن کرانے ہیں وہ کرائیں, سارا کچھ کریں, لیکن آپ یہ بتائیں آپ واپس کہاں کب جا رہے ہیں. تو طالبان جو ہے وہ تو دیئر سروائیو از اے پولیٹیکل اینڈ ملٹری فورس آفٹر 2 decades آف فائٹنگ اینڈ دے آر کالنگ دی شاٹس. افغان حکومت میں تو ادھر وہ یہی کر سکتے ہیں جو انہوں نے کیا ہے.
اوکے, سینئر صحافی ہیں فاٹا میں. جی بریگیڈیئر صاحب
اپنے ریٹ قائم کرے باقی لوگوں
کے. آپ کی بات میں نے سن لی, کیونکہ میرا جو سوال تھا اس کا جواب اب آپ نے نہیں دیا. انوار اللہ خان صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی
میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو لوگ مارے گئے ہیں یہ بالکل پاکستانی تھی اور ان کے پاس افغان شہرت نہیں تھی.
نہیں یہ کنفرم ہے, اس کی تصدیق ہو چکی ہے انور اللہ صاحب. ہمارے وائس آف امریکہ کی یہ خبر ہے کہ ان لوگوں کو جو مارے گئے ہیں ان کے پاس دونوں ممالک کی شہریت تھی.
نہیں عارضی طور پر کچھ دیا ہوگا,
بلکہ یہ بھی وائس آف امریکہ کی رپورٹ کے مطابق ان لوگوں کے گھر اور جائیداد جو ہیں وہ سرحد کے دونوں جانب واقع ہے اور اسی بنیاد پر ان کو دونوں ہمسایہ ممالک کی شہریت حاصل ہے.
تو پھر تو پاکستان
اگر وہ افغانستان کے تھے وہ افغانستان میں جا کے دیکھے
جی,
وہ ادھر جو لوگ اس کو استعمال کر رہے وہ نہ کرے نا, ادھر تو سب خیریت ہے, ادھر تو ایک اسٹیٹ فنکشنل ہے, اٹس ناٹ اے فیلڈ اسٹیٹ پاکستان, ایک مذاق کی بات ہو رہی ہے.
اوکے اس کو سمیٹنا چاہیں گے, لیکن زبیر بابکر خیل صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے گا, بریگیڈیئر صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے, نیکسٹ سیگمنٹ پہ بھی آپ سے ہم بات کرنا چاہیں گے. انوار اللہ صاحب آپ کا بے حد شکریہ. کچھ دیر میں افغانستان سے لغمان پروونس جو ہے اس کے گورنر آصف ننگ صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے, ایک اور موضوع پہ ہم بات کریں گے. لیکن زبیر بابکر خیل صاحب آپ سے ایک سوال, افغان حکومت کی اس واقعے پر خاموشی جو ہے اس کی وجہ کیا ہے, ان کی طرف سے تاحال کوئی بیان اس سلسلے میں کیوں نہیں جاری کیا گیا ہے؟
جی جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ جب سیویلین ڈیتھس ہوتی ہے آپریشن ملٹری آپریشن یا ریڈز کے ڈیورنگ دا ریڈز, تو افغان حکومت بہت احتیاط کرتے ہیں, اس کے بعد اس کی انویسٹیگیشن اور یہ پورا کر کے پھر اعلان کرتے ہیں کہ یہ واقعہ کس طرح ہوا تھا, کیونکہ یہ ایک بہت حساس معاملہ ہوتا ہے جب کسی ملٹری ایکشن میں سیویلینز مارے جاتے ہیں, تو پھر لوگوں کا جو فیلنگز ہیں نا اس پہ اثر پڑتا ہے. تو اس لیے افغان حکومت کچھ نہ کچھ کر کے انویسٹیگیشن کر کے اس کے بعد ہی کوئی اعلان کرے گا میرے خیال میں.
جی بہت شکریہ زبیر بابکر خیل صاحب آپ کا, تھینک یو سو مچ. اور انوار اللہ صاحب آپ کے بھی ہم بے حد شکر گزار ہیں, ٹائم دینے کا بے حد شکریہ. بریگیڈیئر ٹیپو سلطان صاحب آپ پلیز ہمارے ساتھ رہیے مزید کچھ دیر کے لیے. اور سامعین پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ پر جانے سے پہلے ایک مختصر سی بریک لیں گے, بریک سے واپس آ کر ایک اور موضوع پہ بات کریں گے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے دیکھیے سنیے سیو کیجیے فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے دیکھیے سنیے سیو کیجیے فالو کیجیے,
دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی سامعین وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے پروگرام جہاں رنگ, میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں اسفر امام. اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے طالبان کے بانی ملا عمر کی زندگی سے متعلق شائع ہونے والی کتاب میں, اس کتاب میں ملا عمر کے پاکستان کے بجائے افغانستان میں زندگی کے آخری دن تک ان کی موجودگی اور پھر افغانستان ہی کے اندر ان کے مرنے کے انکشافات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں, اس پر ہم بات کریں گے ان موجودہ حالات میں جبکہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کی بھی جاری ہیں, وہ عمل جاری ہے اس وقت, تو اس کی سگنیفیکینس جو ہے ان انکشافات کی کیا ہے, اس پہ بات کرنا چاہیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ موجود ہیں پاکستان سے ایک دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ٹیپو سلطان صاحب. ہمارے پہلے سیگمنٹ میں بھی آپ نے ان کو سنا. ہمیں یہاں امریکہ سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار مسعود عبدالی صاحب جوائن کریں گے, اور افغانستان سے ہمارے ساتھ ہوں گے لغمان پروونس جو ہیں اس کے گورنر آصف ننگ صاحب. آصف ننگ صاحب بتایا جا رہا ہے ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. السلام علیکم آصف ننگ صاحب.
جی السلام علیکم.
جی السلام علیکم,
سلام کرتا ہوں سامعین کو اور معزز مہمانوں.
جی بہت شکریہ آصف ننگ صاحب. بریگیڈیئر ٹیپو سلطان صاحب اور مسعود عبدالی صاحب, آپ تینوں ہمارے ساتھ رہیے. کچھ ساؤنڈ بائٹس پہلے ہم آپ کو سنانا چاہیں گے کہ اس بک میں جو دعوے کیے گئے ہیں, جس کا کچھ حصہ جو ہے وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا, اس بارے میں امریکہ کے پاکستان میں سابق سفیر رک اولسن جو ہے انہوں نے کیا کہا ہے, ان کا ایک مختصر ساؤنڈ بائٹ آپ کو سنانا چاہیں گے. جی
اس دور میں امریکہ چاہتا تھا کہ پتہ چلایا جا سکے کہ ملا عمر کہاں ہے, لیکن ظاہر ہے یہ واضح نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے. یہ ایک مہمہ تھا جو شاید اب حل ہو گیا ہے, لیکن میرے خیال میں امریکہ اور پاکستان کے درمیان تشویش کا پہلو طالبان کی دیگر قیادت کی وجہ سے ہے. یہ حقیقت کہ کوئٹہ شورا اور پشاور شورا کے کسی حد تک پاکستان کے اندر محفوظ ٹھکانے تھے, خاص طور پر سردی کے موسم میں جب ان کی جنگی کاروائیوں میں کمی آتی تھی تو وہ پاکستان چلے جاتے تھے. یہ پاکستان کی جانب سے طالبان کی مدد سے متعلق ایک دیرینہ مسئلہ رہا ہے.
جی سامین, اور اب ایک بالکل ہی مختصر ساؤنڈ بائٹ ہم آپ کو سنوانا چاہیں گے. افغان نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر حمداللہ محب جو ہیں وہ اس کتاب میں جو انکشافات کی گئی ہیں ملا عمر کی زندگی کے حوالے سے, اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں, آئیے سنتے ہیں.
The Taliban can have many wish lists and what we would, they would like to see, but if that is not going to
افغان نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر حمداللہ محب کہہ رہے ہیں کہ چونکہ طالبان ابھی بھی ایک نفسیاتی جنگ لڑ رہے ہیں, اگر کوئی ان سے ایسے سوال کریں تو اس قسم کے انٹرویوز دینا تو ان کے مفاد کو پورا کرتا ہے. وہ یقیناً چاہیں گے کہ ان سے ان کی نفسیاتی جنگ کو فائدہ پہنچے, لہذا معلومات کی صداقت اور ان کے حصول کے لیے جو طریقہ کار استعمال کیا گیا ہے ہم اس پر غور کر رہے ہیں, لیکن اب تک کے جائزے کے مطابق یہ انکشافات جو ہیں یہ قابل بھروسہ معلومات نہیں. جی آپ بتائیے گا بریگیڈیئر ٹیپو سلطان صاحب, یہ جو انکشافات کی گئی ہیں کہ ملا عمر جو ہیں پاکستان آئے ہی نہیں, وہ ادھر ہی موجود رہیں افغانستان کے اندر, اور یہ کہ ادھر ہی ان کی ہلاکت ہوئی, آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟
جی یہ ایک بڑی دلچسپ سٹوری جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے, لیکن میں آپ کو اپنے ذاتی نالج سے ایک کچھ چیزیں بتانا چاہوں گا.
جی ضرور.
وہ یہ ہے کہ ملا عمر جو ہے وہ اگر سی آئی اے ان کی عادت اسٹڈی کر لیتی تو شاید وہ اتنی بڑی غلطی نہ کرتے یا بلیو نہ کرتے کہ ملا عمر جو ہے وہ کہاں ہے. 7 سال میں ملا عمر کابل میں صرف ایک دفعہ گئے کندھار سے, کندھار ریجن سے. رہنے والے وہ نیوان کے تھے, ہرات کی طرف 40 کلومیٹر آگے, اور وہ پاکستان آنے کے لیے بہت زیادہ ریلکٹنٹ ہوتے تھے. ہی نیور وانٹیڈ ٹو لیو ہز پاور باسچن وچ واز کندھار. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک پختونوں کی بہت بڑی کوالٹی ہے کہ مشکل حالات میں اگر وہ کوئی چیز یا لوکیشن چھپانا چاہیں تو ماڈرن ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود وہ یہ کر گزرتے ہیں, اور ملا عمر پاکستان آنے کے لیے بھی بہت زیادہ ریلکٹنٹ تھے. جو جہاد ہوا سوویت یونین کے خلاف اس وقت ملا عمر بہت ینگ تھے اور صرف ایک سیکشن کمانڈر تھے. بعد میں وہ شاید ایک آدھ دفعہ آنکھ جو ان کی ضائع ہوئی ہے اس کے لیے شاید وہ پاکستان آئے ہوں, لیکن جیسے وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ if you want to be safe from your enemy live near him and know what is he doing. تو یہ اس کی کتاب میں مجھے کافی صداقت لگتی ہے, کیونکہ میرا پرسنل نالج یہ ہے کہ ملا عمر کی جو تاریخ ہے اور جو عادت تھی ان کی, اگر وہ 7 سال میں اپنی حکومت ہونے کے باوجود صرف 1 سال وہ گئے جب کابل فال ہوا, جب وہ ان کے طالبانوں کی حکومت میں تھی آئی اور انہوں نے کابل پہ قبضہ کیا, تو انہوں نے وہ جا کے اپنا آپ دکھایا اور بہت شارٹ ٹائم وہ رہے, پھر وہاں سے وہ واپس آ گئے. تو وہ اپنے لوگوں میں وہ بڑا پرائڈ فیل کرتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو اگر کوئی پروٹیکٹ کرے گا تو ان کے اپنے لوگ ہیں. پاکستان آنے کے لیے وہ ریلکٹنٹ تھے, اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر میں پاکستان گیا تو شاید مجھے وہ ہینڈ اوور کر دیا جائے. لیکن جو اس سے پاکستان کو جو نقصان ہوا, جو امر اللہ صالح جو کرزئی کے انٹیلیجنس چیف تھے, انہوں نے جو نیریٹو بنایا پاکستان کے خلاف کہ پاکستان تحفظ دے رہا ہے ملا عمر کو, وہ غلط ثابت ہوا. ہمیں اس وقت بھی پتا تھا کہ غلط ہے, لیکن پاکستان انڈر پریشر آ گیا, ان کو جو فائدہ ہونا تھا وہ تو جو انہوں نے نیریٹو بنانا تھا انہوں نے بنایا. اور پھر انہوں نے جب ملا عمر جو ہے اس کی وفات بھی ہوگی تو کافی عرصے بعد جو ہے وہ پتہ چلا. دوسری بات یہ ہے کہ جی اگر افغانستان کے جو علاقے ہیں وہ افغان گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں تھے, یا نیٹو فورسز کے کنٹرول میں نہیں تھے, یا امریکہ کے کنٹرول میں تھے نہیں, تو وہ پاکستان میں الزام تب لگاتے جا کے ان کا ملک جو ہے وہ بالکل ایک اس کی گورننس سسٹم پرفیکٹ ہوتا اور ان کو سارا کچھ پتا ہوتا اپنے متعلق. تو یہ ایک اور چیز ظاہر کرتی ہے کہ یہ ان کا جو نیریٹو تھا اٹ واز بیسڈ آن اے فالس اسٹوری. یہاں پہ ڈورن لائن کے ادھر پاکستان کے اندر آپ کو تو مجھے انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں ہے پاکستان آرمی ایئر فورس اور نیوی کے متعلق. جو پاکستان کی فورسز ہیں وہ دنیا کی ویل ٹرینڈ فورسز ہیں, اور انہوں نے ایک سکسیسفل جنگ لڑی ہے ٹی ٹی پی کے خلاف, اور اپنے علاقے جو سوات مومند جو ہے وہ کلیئر کیے ہیں, نارتھ وزیرستان کلیئر کیا ہے, ساؤتھ وزیرستان کلیئر کیا ہے, اور بھی ایجنسی کلیئر کی ہے, انہوں نے خیبر کلیئر کیا, اور بلوچستان بھی انشاءاللہ ہم کلیئر کرنے کے ساتھ ساتھ وہ چل رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ
آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو انکشافات سامنے آئی ہیں وہ درست ہے, آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں. آصف ننگ صاحب کے پاس ہم جاننا چاہیں گے. بریگیڈیئر صاحب واپس آپ کی طرف آتے ہیں. اوکے, آپ ہمارے ساتھ رہیے. آصف ننگ صاحب, یہ جو اس کتاب کی ہم بات کر رہے ہیں جو ہالینڈ سے تعلق رکھنے والی ایک صحافی ہے بیٹ ڈیم, ان کی کتاب ہے سرچ فار دا اینیمی, یعنی دشمن کی تلاش. اس کتاب میں انہوں نے ملا عمر کی افغانستان میں موجودگی سے متعلق جو انکشافات کیے ہیں اس کو تو ہمیں معلوم ہے افغان حکومت نے رد کیا ہے. لیکن سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ افغانستان کے اندر ملا عمر کی موجودگی سے پاکستان کے اندر ملا عمر کی موجودگی سے متعلق افغان حکومت کے پاس کیا ثبوت ہے؟
جہاں تک میں خود بھی رائٹر ہوں
جی,
یا اول سب سے پہلے میں اس بک کے بارے میں بات کرتا ہوں.
جی پلیز پلیز.
بک میں جو روایات ہے, ہم اس کو کہتے ہیں کہ کہانی کو بہت دلچسپ بنانے کے لیے انہوں نے ایک حیرت انگیز انکشاف کیا ہے اس میں, تاکہ اس کتاب کے لیے پبلسٹی اور مارکیٹنگ مل جائے. مطلب اس کتاب کی جو کہانی ہے, مین سٹوری جو ہے جبار عمری جو باڈی گارڈ ہے یہ ملا عمر کا تھا
جی,
تو ان کی روایت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ایویڈنس ہے, مطلب یہ کوئی ثبوت نہیں ہے, مطلب اس طرح ریسرچ بھی نہیں ہے. اس کو ریسرچ بھی ہم نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ریسرچ میں جو ریسرچ بیس وہ انفارمیشن ہوتا ہے اور جو اس کی ایفیکٹس ہوتا ہے اس کو اکٹھا کرنا اور پھر اس کو باکس میں تبدیل کرنا اور پھر اس کو ایکسیپٹ کرنا, اپروو کرنا, کوئی ایجنسی جو ہے پبلشر یا کوئی ریسرچ سینٹر, ایسا کوئی اس میں مطلب اس کا کوئی اوکے نہیں ہے, اس پر اپروو نہیں ہے. دوسرا بات یہ ہے کہ اس کتاب میں اس کے علاوہ مطلب یہ کہانی جو بہت ایک آدمی ہے جو ان کی کوئی کردار نہیں ہے, اور باقی یہ ہے کہ ملا عمر جو تھا وہ تو اگر ہم بکس کی بات کریں تو بہت زیادہ بکس چھپا ہے اب تک. آپ نے یہ پچھلے سال درنگ اینیمی جو کارلو تگال کا ایک کتاب تھا, جو پاکستان پر لکھ رہا تھا اس میں ملا عمر کا بابوت کا جو ایک بکس ہے 9/11 اور گوسٹ وار جو سٹیف کول کا ہے, اس طرح بہت زیادہ کتابیں چھاپے احمد رشید جو ہمارا طالبان اور فہمی ہوئی تھی جو طالبان خدا کی لشکر غلط جنگ میں, اس کا بہت اس طرح کچھ یاداشتیں بھی ہے, میموز بھی ہے جو فیمس جرنلسٹ کا جس طرح رحیم اللہ یوسفزئی کا ہے, سلیم سیفی کا ہے, اور ملا سلام ضعیف کا جو کتاب انہوں نے لکھا جو گوانتانامو, انہوں نے ایک کتاب لکھا, اور ابھی اس سال میں سٹیف کول کا ایک دوسرا کتاب ہے ایس ڈائریکٹریٹ. تو اس سب میں جو بہت ایویڈنس ہے کہ طالبان کی لیڈر ملا عمر اور اس کی دوسرا لیڈر جو ہے وہ پاکستان میں شورائے کویتہ جو ہے وہ فیمس ہے, وہاں پہ ملا سمیع الحق بھی چلا, وہاں پہ ملا فضل الرحمان بھی چلا گیا, وہاں پہ جب ملا عمر کی موت کی اعلان ہوا تو ملا یعقوب اور دوسرا ملا عبدالرزاق اور ملا ہبت اللہ اور دوسرا جو ملا نصیر تھا ان سب کا ملا جو اس کا ملاقات جو تھا وہاں پہ ہوا. اور ملا یعقوب کا ایک یاداشت ہے, وہ انٹرویو کیا بی بی سی سے میری یاد ہے, تو انہوں نے یہ اس پر دباؤ ڈالا کہ ملا عمر جو تھا وہ ایک کراچی میں ایک اسپتال میں مرا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیٹلائٹ ٹاؤن جو ہیں, اب ملا عمر کی تو ساری فیملی وہاں ہیں, وہ تو کوئی چھپا کہانی نہیں ہے, وہاں پہ تو لوگ ہیں, طالبان کے عمائدین ہیں, ان کی لیڈر ہے, ان کی جو فائنینشیل سپورٹرز ہے, وہاں پہ جو چاندک اکٹھے کرنے والا ہے, یہ سب وہاں ہیں. ملا عمر کی دوسری جو بیویاں ہیں بچے ہیں وہ تو سیٹلائٹ ٹاؤن میں ہیں, مطلب اس کا ہم یہاں سے ایڈریس بتا بھی سکتے ہیں اور لوگ بھی جانتے ہیں, اور یہاں کی جو افغانستان کی طالب جو کبھی کبھی جو مشورت کرتے ہیں تو وہ کہاں چلتے ہیں, جو ان کی لیڈرشپ نیا آیا سامنے تو کہاں سے وہاں پہ وہ الیکشن ہوا ان کی, تو یہ سب وہاں ہوتے ہیں. میرے خیال میں ایک ایک کہانی ہے, اور ایک کہانی ایک آدمی کا ایک روایت جو ہے ان سے یہ بات چیت کرنا, اس کو ہم ایویڈنس بھی نہیں کہہ سکتے اور اس کو ریسرچ بھی نہیں کہہ سکتے.
ٹھیک, جی جی جی, آصف نان صاحب بات پوری کیجیے.
جی
جی, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے مزید؟ اوکے,
نہیں میں یہ کہا تھا کہ بس وہاں پہ ابھی جو اس کی موت ہوا, پھر یہ ملا عمر جو تھا کہا تھا کہ وہ صوبے زابل میں, اس کی گھر صوبے زابل میں اصلا نہیں تھا, اس کی گھر جو ہے وہ ہلمند کے ایک جگہ ہے اس میں تھا, وہ زیادہ تر وہاں پہ رہتا تھا. کچھ پہلے سالوں سے زابل میں کوئی طالب کا بڑا نہیں ہے, پھر جب اگر وہ وہاں تھا تو پھر کیوں کراچی میں اسپتال میں مر گیا, اور 2013 میں جب ملا عمر کی موت ہوا تو اس وقت زابل میں کوئی امریکن بھی نہیں تھا, تو وہاں سے وڈرا ہوا اس وقت نہیں تھا, تو پھر کیوں کیا ضرورت تھا وہ وہاں اپنے قوم کو چھوڑنے کے لیے پھر پاکستان آنے کے لیے, یہ تو پھر اس میں کوئی لاجک بھی نہیں ہے.
ٹھیک, اوکے بریگیڈیئر صاحب, آپ یہ بتائیے گا, آصف ننگ صاحب کا یہ کہنا ہے اور خود جو ریویوز اس بک کی میں نے ابھی تک پڑھی ہے اس میں بھی یہ بات کی گئی ہے کہ طالبان کے ساتھ انٹرویوز جو ہے ان کی بنیاد پر جو مصنفہ ہے اس کتاب کی بیٹ ڈم, انہوں نے یہ انکشافات کیے ہیں, ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے ساتھ انٹرویو کے بعد انہوں نے 5 سال تک ریسرچ بھی اس پہ کی ہے, اس کے بعد یہ اس پوائنٹ پہ پہنچی ہیں. تو محض طالبان رہنماؤں کے ساتھ انٹرویو کو بنیاد بنا کر یہ کچھ کہنا, کہاں تک یہ ایک سیل ہو سکتا ہے بریگیڈیئر صاحب؟
افغانستان کے متعلق کافی ساری ایسی کہانیاں ہیں جو اس لیے بیان کی جاتی ہیں کہ ان کو کسی ایک دھڑے کا نقصان ہے یا اس کو دوسرے دھڑے کو فائدہ ہے. تو اگر ہم سٹوری ایسے بنانا چاہیں کہ اس میں ہم اپنی سیلف پریزرویشن کریں یا پاکستان اپنے آپ کو ایگزمریٹ کرے یا ہم یہ کہیں کہ نہیں نہیں وہ قابل نہیں تھا, تو یہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو یہ جگہ پزل ہے یا کیچ 22 سچویشن ہے, اور اتنی زیادہ جو لوگ آپریٹ کر رہے ہیں اور کسی ایک واحد دھڑے کے پاس ایسی طاقت نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو کنٹرول کر سکے. تو ظاہر ہے کہ یہ سٹوریاں بنتی رہیں گی اور ہر آدمی جو ہے وہ کہانی ایسی بنائے گی جس کو اپنا فائدہ ہے. لیکن اس چیز سے کوئی بھی آدمی پہلو طے نہیں کر سکتا, اس کو حقیقت کو رد نہیں کر سکتا کہ افغانستان کے اندر جو طالبانوں کی پرفارمنس ہے وہ تو افغان سوائل کے اوپر ہی ہے, اور ان کی کامیابی کا راز جو ہے وہاں سے آپریٹ ہونا ہے, اور ان کی ٹینیسٹی اور ان کا سروائیول جو ہے جو انہوں نے اوور سینچریز پروو کیا ہے, چاہے وہ سوویت یونین کے خلاف ہو یا منگولوں کے خلاف ہو یا
برطانیہ کے خلاف. یہ سیگمنٹ کو سمیٹنا چاہیں گے, بہت شکریہ. نہیں, آپ بات کہیں اور لے کے جا رہے ہیں, لیکن میں یہاں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ طالبان کامیاب ہو رہے ہیں, اس طرح کی خبروں کو نہ صرف امریکہ کی حکومت بلکہ افغان حکومت بھی ان کی سختی سے تردید کرتی ہے. یہاں امریکی آفیشل سے ہم جب بات کرتے ہیں, یہ سوال ان کے ساتھ اٹھاتے ہیں کہ افغانستان میں جنگ جو ہے کون جیت رہا ہے, تو ان کا ہمیشہ سے جو اینالسٹ ہیں مختلف تھنک ٹینکس کا یہی کہنا ہے کہ یہ جنگ جو ہے کوئی بھی ایک فریق جیت نہیں رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر صاحب, موضوع سے ہٹ کے آپ نے بات کی, اس لیے اس کو بیلنس کرنا ضروری تھا. مسعود عبدالی صاحب میرے ساتھ ہیں. بریگیڈیئر صاحب ٹائم بہت کم ہے,
طاقت میں نہ ہوتے
معذرت کے ساتھ. جی معذرت کے ساتھ, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. آئندہ اس موضوع پہ ضرور آپ سے بات ہوگی مزید تفصیل میں. آصف ننگ صاحب آپ کے بھی ہم بے حد شکر گزار ہیں, بہت شکریہ. مسعود عبدالی صاحب آپ یہ بتائیے گیا کہ موجودہ حالات میں اس طرح اس کتاب میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کی کوئی اہمیت ہے؟
شکریہ شہناز. دیکھیں اس کتاب کی اہمیت تین معنوں میں ہے, کہ آتھر کی اور جو ادارہ جس نے کتاب شائع کیا اس کی اہمیت ہے. آپ کو پتا کہ بیٹے ڈیم جو ہے یہ 2009 سے 2014 تک کابل میں رہی ہیں, اور انہوں نے اس سے پہلے ایک کتاب لکھی ہے مین آن اے موٹر سائیکل, یہ اس کا ٹائٹل ہے. یہ حامد کارزائی صاحب جس طرح پاور پہ آئے تھے, کس طرح وہ پاکستان سے گئے اور انہوں نے وہاں گئے اور انہوں نے طالبان کے بعد حکومت سنبھالی, تو وہ کتاب لکھی. پھر یہ کتاب جو ہے وہ شائع کی زومیا نے, زومیا سینٹر جو ہے. تو زومیا سینٹر جو ہے وہ دراصل پہلے ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی کا ریسرچ سینٹر تھا. یہ بہت ہی اچھی یعنی انڈیپینڈنٹ جسے کہتے ہیں مرکز دانش ہے یہ. تو اس لحاظ سے مجھے لگتا ہے کہ یعنی ظاہر ہے کہ یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ جو انہوں نے کہا صحیح ہے کہ غلط ہے, لیکن اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ ادارہ بڑا باوقار ہے جس نے شائع کی کتاب. اس کا آتھر صاحب جو ہیں ان کے ایک ساکھ ہے پرانی. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کتاب کو بہت آسانی کے ساتھ جیسے ننگ صاحب فرما رہے تھے اس کو رد کیا جا سکتا ہے, اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے, اس کے بارے میں باتیں کی جا سکتی ہیں. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ جو کچھ میں نے کتاب میں کے بارے میں پڑھیں گے, بیک گراؤنڈ کے بارے میں, کتاب کے مواد کے بارے میں تو بات نہیں کر رہا, محترمہ کے بارے میں جو کچھ پڑھا اداروں کو جس کو ریپرزینٹ کریے زمیا سینٹر کو, اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ بڑا باوقار ادارہ ہے. یہ ادارے ایسے ہی ہوائی کتابیں شائع نہیں کرتے, اس لیے میرا خیال ہے کہ ان کی باتوں میں وزن ہے. اور پھر یہ یعنی ناممکن بھی نہیں ہے, اس لیے کہ عبدالسلام مولانا عبدالسلام ضعیف کے ساتھ جو کچھ پاکستان نے کیا تھا اس کے بعد طالبان یہ رسک لینے کو تیار نہیں تھے کہ پاکستان آتے. یعنی وہ پرویز مشرف ایک بات بہت ہی انریلائبل قسم کے یعنی اتحادی تھے, تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ طالبان کے لیے ممکن نہیں تھا وہ آتا. تو میرا خیال یہ ٹھیک ہے کہ وہ تو ملا عمر جو ہے انہوں نے کوشش نہیں کی ہوگی پاکستان آنے کی, ان کا خیال تھا وہی رہنا ان کے لیے زیادہ مناسب ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے اکثر کہ لوگ چھپ جاتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا, اتفاقی بات ہے. جیسے اس میں کہا کہ دو بار آئے بھی وہاں پر, ایک بار بس قریب سے گزرے, ایک بار تو اس کے اندر بھی آ گئے امریکی سپاہی ان کو تلاش کرنے کے لیے, لیکن وہ نہیں پکڑے گئے. تو میرا خیال ہے کہ یعنی جو کچھ میں نے کتاب کو پڑھا, جو کچھ میں نے آتھر کے بارے میں دیکھا, جو کچھ میں نے ادارے کے بارے میں دیکھا, مجھے تو کم از کم یہ کتاب بالکل ہوائی معلوم نہیں ہوتی. اس کو چیلنج کر سکتے ہیں, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ مجھے تو یہ خاصی مستند اور یعنی میں کم از کم سمجھتا ہوں کہ اس میں جو بات کہی گئی ہے اس میں وزن.
آصف ننگ صاحب نے جو کہا ہے کہ اگر ان انکشافات کو کہا جا رہا ہے, جس طرح آپ نے بھی کہا کہ مستند ہے, تو کیا جو کتاب تھی دی رونگ اینیمی, جس میں کہ پاکستان کے حوالے سے بہت کچھ کہا گیا تھا, بہت سارے الزامات لگائے گئے تھے, اس پر بھی یقین رکھنا چاہیے؟
دیکھیے میں نے عرض کیا میں نے وہ کتاب چونکہ میں نے نہیں پڑھی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اگر اس کے اندر بھی واقعتاً اس نے آتھر نے اتنی محنت کی ہے اور وہ اتنی باوقار اچھی ریسرچ کی ہے تو میں دوبارہ اس کو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کتاب بالکل مستند ہے, لیکن اس کتاب کو مسترد نہیں کیا جا سکتا. میرے خیال اس میں اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے, اس پہ تحقیق کی جا سکتی ہے مزید, لیکن اس کتاب کو یکسر مسترد کرنا بھی جو ہے مناسب نہیں ہے صرف یعنی مفروضات کی بنیاد پر. میں یہ عرض کر رہا ہوں. اور یہ ظاہر ہے کہ سیاست میں ہوتا ہے یہ کہ امریکہ کی بہرحال ایک پالیسی تھی اس زمانے میں, وہ پاکستان کو ڈیفینسو رکھنا چاہتا تھا, اس لیے بار بار وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ملا عمر جو ہے وہ پاکستان میں, اور بہت ممکن ہے کہ یہ بات اسی لیے کہی جا رہی ہو کہ پاکستان کو ڈیفینسو رکھا جائے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ ملا عمر جو ہے وہ اس لیے بھی نہیں آئے پاکستان کہ وہ پاکستان حکومت پہ اعتماد نہیں کرتے تھے. تو بہت ساری باتیں ہیں جو جس سے اس کتاب کی کہ مطلب مسترد ہونے کے ثبوت مل رہے ہیں, اس بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں, لیکن ابھی بھی اس کتاب کے بارے میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے.
جی بہت شکریہ مسرور عبدالی صاحب آپ کا, تھینک یو سو مچ. اور سامعین پروگرام کو آگے بڑھانا چاہیں گے اور ہم بات کریں گے, جس طرح شروع میں میں نے کہا کہ عالمی ادارے صحت جو ہے اس نے پاکستان پر پہلے سے جو عائد عالمی سفری پابندیاں ہیں اس کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے, اور یہ کہا ہے کہ عالمی سفری پابندیاں جو ہیں اس میں توسیع جو ہے اس کا اعلان کیا ہے ایک طرح سے. اس ادارے کا یہ بھی کہنا ہے کہ پولیو وائرس کا پھیلاؤ جو ہے وہ عالمی صحت عامہ کے لیے بدستور خطرہ ہے, اور یہ کہ پاکستان میں اب بھی یہ کیسز سامنے آ رہے ہیں اسی وجہ سے یہ پابندیاں جو ہیں ان کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ہمارے پروڈیوسر اس وقت کوشش کر رہے ہیں, جن گیسٹ کو ہم نے لائن اپ کیا تھا اس میں پاکستان کے نیشنل پولیو پروگرام کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر رانا صفدر شامل ہیں, انہوں نے پروگرام میں شرکت کرنی تھی, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ فون اٹھائیں اور پروگرام میں شامل ہوں. ساتھ ہی اینٹی پولیو کیمپین کے پاکستان کے اندر ڈاکٹر اقبال میمن جو ہیں انہوں نے ہمارے پروگرام میں شامل ہونا ہے, اور ہم کوشش کریں گے کہ پرائم منسٹر عمران خان کے جو فوکل پرسن ہیں آن پولیو بابر بن عطا وہ مصروف ہوں گے, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ہم انہیں کال کر سکتے ہیں اگر وہ فارغ ہوئے تو پروگرام میں شریک ہوں گے. ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ پولیو کے حوالے سے عمران خان کی جو حکومت ہے جو کچھ ہی عرصہ پہلے برسر اقتدار آئی ہے, ان کا لائحہ عمل کیا ہے, کیا پولیو سے نمٹنے کے لیے اس وقت کیا کچھ ہو رہا ہے, اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے. لیکن اس وقت میں دیکھ رہی ہوں کوئی گیسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. پاکستان کے لیے what does it mean, یہ جو سفری پابندیوں میں توسیع کا اعلان ہے پاکستان کے لیے, پاکستانیوں کے لیے اس کا مطلب جو ہے وہ کیا ہے. پہلے جس طرح سامعین ہم اس موضوع پہ بات کر چکے ہیں, یہ پابندیاں جو ہیں جہاں تک میرے علم میں ہیں اس کے تحت پاکستان سے سفر کرنے والے جو لوگ ہیں جو پاکستانی ہیں ان کو بیرون ملک روانگی سے قبل پولیو کے قطرے پیے ہونے کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ اپنے پاس رکھنا ہوگا. جی ہمیں جوائن کیا ہے بابر بن عطا صاحب نے, وزیراعظم عمران خان کے فوکل پرسن ہیں آن پولیو. السلام علیکم بابر بن عطا صاحب.
جی وعلیکم السلام.
جی بابر بن عطا صاحب, سب سے پہلے تو آپ کا کمنٹ لینا چاہوں گی. عالمی ادارے صحت جو ہے اس نے پاکستان پر عائد جو عالمی سفری پابندیاں ہیں وہ برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیو وائرس کا پھیلاؤ جو ہے وہ اب بھی عالمی صحت عامہ کے لیے بدستور خطرہ ہے. آپ کس طرح کیا کہنا چاہیں گے اس اعلان کے بارے میں؟
جی بیسیکلی 2013 میں پہلی دفعہ پاکستان پہ پابندی عائد ہوئی تھی جب پاکستان سے وائرس نے ٹریول کیا تھا کائرو میں اور وہاں جو ہے مصر میں انفیکٹ کر دیا تھا کائرو کو. تو اس کے بعد IHR جو انٹرنیشنل ہیلتھ ریگولیشن ہے WHO کی, انہوں نے ہم پہ پابندی عائد کی تھی. یہ پابندیاں اگر ہم نے ہٹانی ہیں ایز اے کنٹری, ایز اے پولیو انڈیمک کنٹری, تو ہمیں دو کام کرنے ہیں. ایک تو جی ہمیں کلیئر کٹ سائنٹیفک ایویڈنس سے پروف کرنا ہے کہ سویج واٹر میں جو پاکستان کے تین ڈکلیئرڈ پولیو وائرس ریزروائر ہیں, جس میں ایک پشاور ہے, دوسرا کراچی ہے اور تیسرا جو ہے کوئٹہ ہے, وہاں پہ ریڈکشن آئی ہے پریزنس آف وائرس میں, اور دوسرا جو ہے نمبر آف کیسز ہے. देखो जी, नंबर ऑफ केसेस जो है वो एक रिडक्शन इन द नंबर ऑफ केसेस कैन बी वन पैरामीटर टू कॉज द सक्सेस ऑफ एनी कंट्री, लेकिन प्रेजेंस ऑफ द वायरस एनवायरमेंट में यानी गटर के पानी में वायरस की मिकदार कितनी है वो दो दूसरा पैरामीटर है. अब क्योंकि पाकिस्तान इन दोनों पैरामीटर से पूरा नहीं उतर रहा इसलिए उन्होंने दोबारा इसको वो किया, लेकिन अब अगले चार से पांच महीने में दोबारा रिव्यू होगा जो कि होता है एवरी क्वार्टर, उसमें फिर पाकिस्तान अपने केस को डिफेंड करेगी.
जी, पीटीआई की जो हुकूमत है वो पोलियो से निमटने के लिए उनके पास क्या प्लानिंग है, इस वक्त क्या कर रही है वो?
अगर आप एक रीजन मुझसे पूछें कि पाकिस्तान पोलियो फ्री पाकिस्तान एंड पाकिस्तान विद पोलियो में डिफरेंस क्या है, वो है रिस्टोरिंग पब्लिक ट्रस्ट. क्योंकि पोलियो प्रोग्राम 25 ईयर से पाकिस्तान में चल रहा है और लोग जो है उनके जहन में ये देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो बेसिकली निकलते हैं सिर्फ एक कंसर्न से, वो है रिपीटेड वैक्सीनेशन के आफ्टर एवरी 40 से 50 दिन बाद वही पोलियो टीम एक मेडिसिन लेकर दोबारा क्यों आ जाती है. उसकी वजह यह है क्योंकि मुल्क में जो है जब 1994 में जब पोलियो प्रोग्राम शुरू हुआ था इस मुल्क में तो उस वक्त 22,000 रिकॉर्डेड पोलियो केसेस थे और अब वो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस की वजह से 4 पे आ गया है. तो क्योंकि आपको डिसीज एंड डिजिबिलिटी नजर नहीं आती तो पेरेंट्स को ये कन्विंस करने में काफी प्रॉब्लम होती है कि इतनी फ्रीक्वेंट और रिपीटेड वैक्सीनेशन की जरूरत क्या है.
जी.
तो हमें एक्चुअली पेरेंटल मिसट्रस्ट को रिस्टोर करना है, वही हमारी पॉलिसी है. और उसमें भी आपने रिसेंटली देखा होगा कि द गवर्नमेंट हैज रीच्ड आउट टू फेसबुक एंड गूगल और हम चाहते हैं कि जो एंटी वैक्सर कैंपेन चल रही है इसका भी एक एंड किया जाए.
यही मैं क्वेश्चन करना चाह रही थी आपसे. और जो वो है फेसबुक ट्विटर इनकी तरफ से भी कहा गया है कि वो पोलियो के खिलाफ वो ऐसे मवाद जो पोलियो मुहिम के खिलाफ हैं उसके सपोर्ट में नहीं हैं उसको वो हटाएंगे
पाकिस्तान.
उससे कितना फायदा होगा?
यूज करके ये बात करना चाहता हूँ कि जो फेसबुक है उन्होंने ये नहीं कहा. फेसबुक ने कहा है कि हम रीच को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए तैयार हैं. थोड़ा समझिएगा, रीच रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब है कि फेसबुक कहता है कि हम लोगों की पहुंच इस तक महदूद कर देंगे, जबकि हमारा स्टांस है कि जब एक चीज टेक्निकली ही इनकरेक्ट है, साइंटिफिकली एब्सर्ड है, जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप उसको रिटेन क्यों कर रहे हैं? आप उसको स्ट्रेट अवे डिलीट करें अपने फोरम से. तो ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है. फेसबुक का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम रीच को रिस्ट्रिक्ट करने पर बात कर सकते हैं, जो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, क्योंकि हमारे पास इनफ डेटा है टू सपोर्ट कि किस तरह ये वीडियोस जो हैं और ये जो मटेरियल है जो कि कंप्लीटली बेसलेस और मिलिशियस है, इसकी वजह से जो है मोर देन 100,000 चिल्ड्रन मिनिमम रिमेन अनवैक्सीनेटेड बिकॉज ऑफ दीज मिलिशियस कैंपेन्स.
तो इससे कितना फायदा होगा, महदूद होगी ये तो तस्दीक.
मैंने आपको बता दिया. याद रखिएगा, किसी भी मुल्क में जब भी दुनिया में जिस मुल्क ने भी पोलियो का खात्मा किया है वहां पे नंबर ऑफ मिस चिल्ड्रन जो थे वो 2% के आसपास थे. पाकिस्तान में ये तादाद जो है ये काफी ज्यादा है. हमारी जो ओवरऑल हम जो बच्चे मिस कर देते हैं वो 3.5-4 लाख के करीब है, जिसमें से आधी जो है वो रिफ्यूजल्स हैं और आधे जो है वो एबसेंटीज हैं, चिल्ड्रन नॉट अवेलेबल. जो हम तो पिछले 4-5 माह जब से मैं तैनात हुआ जो हमने इस पे रिसर्च अपनी की है उसमें यही है कि ये जो रिफ्यूजल्स हैं या परसिस्टेंटली नॉट अवेलेबल चिल्ड्रन जो है इनको भी साइलेंट रिफ्यूजल की कैटेगरी में डाला जा सकता है. तो 4-4.5 लाख बच्चे इन वन कंट्री इज मोर देन इनफ पोलियो वायरस को सर्वाइव करने के लिए. याद रखिएगा कि जो पोलियो वायरस है ना वो सर्वाइव करता है एम्प्टी गट्स में. एक मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि अगर आप सूएज को साफ कर लें तो वायरस इरेडिकेट हो जाएगा. नॉट एट ऑल जी. सूएज में जो वायरस है वो
रहेगा. बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बाबर बिन अताज साहब, आपके हम बेहद शुक्रगुजार हैं. सामीन, इसके साथ ही शहनाज नफीस को इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते.
پاکستان نے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کو ایک خط لکھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وہ ایشیا پیسیفک مشترکہ گروپ میں بھارت کے علاوہ کسی دوسرے ملک کو شریک چیئرمین بنائے کیونکہ بھارت ایف اے ٹی ایف میں پاکستان کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ اس بارے میں انجم ہیرلڈ گل کی ایک رپورٹ۔
پاکستان کی جانب سے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس یعنی ایف اے ٹی ایف کو لکھے گئے خط کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا بھارت پاکستان کو بلیک لسٹ میں شامل کرانے کے لیے اپنا اثر و نفوذ استعمال کر سکتا ہے۔ اس بارے میں عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کے سابق افسر اور آج کل واشنگٹن میں قائم تھنک ٹینک مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ڈاکٹر زبیر اقبال کہتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ علاقائی گروپ کی سفارشات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوگا اور بھارت یقیناً اپنا اثر و نفوذ استعمال کرے گا۔ ڈاکٹر زبیر کا کہنا تھا،
یقیناً ہندوستان اس پہ ایک بڑا اثر کر سکتا ہے، لیکن اگر پاکستان اپنی پروپوزلز یا اپنے جو انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ اس کو کانٹرڈکٹ کرنا مشکل ہے، تو پھر امید یہی ہونی چاہیے کہ ریجنل بیسس پہ جو ریکمنڈیشن ہوگی وہ نیگیٹو نہیں ہوگی۔
اسی سوال کا جواب دیتے ہوئے امریکی دفتر خارجہ کے جنوبی ایشیا ڈویژن میں آفس آف انالیسس کے سابق سربراہ اور آج کل جان ہاپکنز یونیورسٹی میں ساؤتھ ایشیا اسٹڈیز کے سینئر ایڈجنکٹ پروفیسر والٹر اینڈرسن کا بھی کہنا تھا کہ بھارت ایسا کر سکتا ہے۔ اس کی پوزیشن کے مد نظر یقیناً وہ ایسا کر سکتا ہے، تاہم ان کا کہنا تھا کہ اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ وہ اکیلا ہی ممبر نہیں ہے اور بہت سے رکن ممالک بھی ہیں، اور اس بات پر بھی غور ہوگا کہ پاکستان نے اپنی کارکردگی کے کیا ثبوت فراہم کیے ہیں۔ اور اس سوال پر کہ اگر سفارشات مثبت نہ ہوئیں تو جواب میں ڈاکٹر زبیر اقبال کہتے ہیں،
تو اگر ریجن کا فیصلہ پاکستان کے لیے پازیٹیو ہوتا ہے تو پھر فرانس میں پیرس میں جو میٹنگ ہوگی اس میں بھی وہ پازیٹیو رہے گا، لیکن اگر نیگیٹو ہے تو اس کو کریکٹ کرنے کی بڑی مشکل ہوگی، اور اس میں ایک انڈیویجول ملک اتنا افیکٹو نہیں ہو سکتا جتنے کہ وہ بینکس اور وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جن جو کہ فیٹف کو قائم کیا ہے اور فیٹف کو آرگنائز کرنے کا کام کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ریجنل بیسس پہ جو فیصلہ کیا جائے گا وہ پازیٹیو ہوگا کہ نہیں ہوگا۔
اس سوال کے جواب میں کہ کیا ایف اے ٹی ایف پاکستان کے احتجاج پر بھارت کو شریک چیئرمینی سے ہٹا سکتی ہے، جواب میں والٹر اینڈرسن کا کہنا تھا کہ ان کے خیال میں ایسا نہیں ہوگا۔ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا، بین الاقوامی تنظیمیں ایسا نہیں کرتی۔ ممکنہ بات یہ ہو سکتی ہے کہ اپنے موقف کے حق میں کیا ثبوت فراہم کیا گیا ہے، لیکن میرے خیال میں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس سوال پہ کہ کیا بھارتی سیکرٹری خارجہ کی آمد سے پاکستان کے خلاف بھارتی موقف کو تقویت ملے گی، جواب میں والٹر اینڈرسن کا کہنا تھا کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔
But this administration has, you know, taken a more strongly pro-India.
اس انتظامیہ نے ایک زیادہ سخت بھارت نواز موقف اختیار کیا ہے، یہ گزشتہ امریکی حکومتوں کے مقابلے میں بھارت کی جانب زیادہ ہمدردانہ رویہ رکھتی ہے۔ ڈاکٹر زبیر کہتے ہیں کہ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ امریکہ کی جنوبی ایشیا سے متعلق اسٹریٹجی کیا ہے۔
امریکن ساؤتھ ایشین اسٹریٹجی جو ہے وہ ڈٹرمن کرے گی کہ امریکہ ہندوستان کے ساتھ جاتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ زیادہ جاتا ہے۔ ابھی تک جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کی بحث تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ ہندوستان امریکہ کی اس اسٹریٹجی میں ایک بہت عام قسم کا رول پلے کرتا ہے، تو اس لیے جو کچھ بھی فیصلے کیے جائیں گے وہ کچھ حد تک ہندوستان کی طرف لین کریں گے۔
دونوں ماہرین کا کہنا تھا کہ دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کا مفاد کیا ہے اور کہاں ہے۔ بہت سے اقدامات کا انحصار امریکی مفاد سے جڑا ہوا ہے اور اس بات سے منسلک ہے کہ پاکستان نے اب تک ایف اے ٹی ایف کے نکات پر کس حد تک عمل کیا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے، میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔